الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. اور لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے بیٹا بنا لیا، اللہ کی ذات اس سے پاک ہے، بلکہ اللہ ہی کی ہے وہ ساری چیزیں جو آسمانوں میں اور زمین میں ہیں، سب کے سب اس کے تابع ہیں، وہ آسمانوں اور زمین کا موجد پہلی بار پیدا کرنے والا ہے، اور جب وہ کسی بات کا فیصلہ فرماتا ہے تو بس یہ کہتا ہے کہ ہو جا اور وہ ہو جاتی ہے. اہل باطل کے، باطل فرقوں کے بہت سے نظریات اور دعووں کو اللہ تعالیٰ بیان کر کے اس کا رد کر رہے ہیں کہ لوگ ایسا مانتے ہیں، ایسا کہتے ہیں، ایسا سمجھتے ہیں. دو تین دعوے اس سے پہلے گزرے ہیں اور اس کا پھر جواب دیا. انہی میں سے ایک بے ایمانوں کا یہ کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اولاد ہے، اللہ صاحب اولاد ہے، بیٹا ہے یا بیٹی ہے. جیسے یہودیوں کے بارے میں خود قرآن نے کہا، وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، کہ حضرت عزیر کو انہوں نے اللہ کا ابن بیٹا مانا. وقالت النصارى المسيح ابن اللہ، نصرانیوں نے یہ کہا کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں. اور مشرکوں کے بارے میں ہے کہ وہ لوگ، قرآن میں آیا ہے کہ وہ مشرک فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں مانتے ہیں، فرشتوں کو اللہ کی، ملائکہ کو اللہ کی بیٹیاں مانتے ہیں. تو اللہ کے لیے صاحب اولاد ہونا یہ کہنا بہت بڑی اور بہت بری، بہت بھاری بات ہے. ان کا یہ جو دعویٰ ہے یا ان کا یہ جو ماننا ہے، یہ جو سمجھنا ہے، تعالیٰ فرماتے ہیں سبحانہ، سبحان اللہ، کیسی محمل بات ہے، کیسی بکواس ہے یہ مطلب ہے سبحان کا، یہ کیسی بات کر رہے ہیں یہ لوگ. اس کے بعد حق تعالیٰ فرماتے ہیں بل لہ ما فی السماوات والارض، اللہ کے لیے اولاد ہونا ممکن نہیں ہے، پاسبل نہیں ہے، اولاد ہونا پاسبل نہیں ہے. اس لیے کہ دو صورتیں ہیں، یا تو جو اولاد ہوگی وہ غیر جنس کی ہوگی، بلّہ الہ ہیں تو وہ الہ، وہ بیٹا تو اولاد تو ہے لیکن الہ نہیں ہے، وہ اللہ نہیں ہے. انسان کی اولاد جیسے انسان نہ ہو، مثال کے طور پہ بندر ہو، یہ والی بات، سانپ ہو، تو جیسے یہ غیر جنس ہونا یہ تو بہت بڑی بات ہے، بہت عیب کی بات ہے، شرم کی بات ہے. اور اللہ کی ذات عیب سے پاک ہے، یعنی اتنا تو مانتے ہو نا کہ اللہ کی ذات عیب سے پاک ہے، تو اللہ کی اولاد غیر جنس تو ہو نہیں سکتی. تو ہم جنس ہو سکتی ہے اللہ کی اولاد، اللہ جیسے کمالات اور الوہیت کی صفات رکھنے والی ہو. اب تعالیٰ فرماتے ہیں سبحانہ بل لہ ما فی السماوات والارض، یہ بھی ممکن نہیں ہے، کیونکہ جو الوہیت کی خصوصیات ہیں وہ خصوصیات میرے سوا کسی میں نہیں ہیں. الوہیت کی جو خصوصیات ہیں، کمالات ہیں، وہ میرے سوا کسی میں نہیں ہیں. وہ خصوصیات کو پھر حق تعالیٰ آگے بیان کرتے ہیں. سب سے پہلی بات، لہو ما فی السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی ہر چیز اللہ کی ہے. ایسا کوئی ہے کہ آسمان اور زمین کی ہر چیز اس کی ہو اللہ کے علاوہ، اللہ کے ساتھ ساتھ؟ نہیں ہے. تو صرف یہ خصوصیت صرف اللہ میں ہے. نمبر دو، کل لہو قانتون، سب کے سب اس کے زیر تصرف، زیر فرمان، زیر حکم ہے. زیر حکم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب نماز پڑھنے کو بولا گیا لوگ بہت سارے نماز نہیں پڑھ رہے، ایمان لانے کو بولا گیا تو ایمان نہیں لا رہے، تو زیر حکم کہاں ہیں؟ سب اس کے تابع ہیں، تو تابع کہاں ہیں؟ نہ تابع نہیں ہے، نہ فرما بردار کہاں ہیں، نہ فرمان ہے. امور تکوینیہ میں سب اللہ کے تابع ہیں، امور تشریعیہ کے اندر، شریعت کے اندر، حکم کے فالو کرنے کے اندر اختیار دیا گیا، اور اسی اختیار کو فالو جتنا کرتے ہیں وہ یعنی جزا سزا کے نظام کے لحاظ سے پھر وہ ترتیب بن جاتی ہے. تو یہاں پر کل اللہ قانتون کا مطلب بنتا ہے کہ تکوینی امور میں سب کے سب اللہ کے تابع ہیں. اب جیسے ہم جب پیدا ہوئے، کیا اس سے پہلے یا اس کے بعد پیدا ہونے پہ قادر ہے؟ نہیں ہے. ہمارا جو موت کا وقت لکھا ہوا ہے، کیا اس سے پہلے یا بعد میں مرنے کا امکان ہے؟ کوئی اپنی موت کا وقت ٹال سکتا ہے؟ نہیں. پہلے بلا سکتا ہے؟ نہیں. جب مرے گا تو تبھی وقت ہے اس کا. جیسے بارشوں کا برسانا ہے، مثال کے طور، کیا مخلوقات اس کے اوپر قادر ہیں؟ بالکل نہیں. جیسے بارش کے برسنے کے بعد زمین کو زندہ کرنے کا مسئلہ ہے، کیا مخلوقات اس پہ قادر ہے؟ بالکل نہیں. بڑے بڑے بیماریوں کا علاج دریافت ہو گیا، تو علاج دریافت ہونے کے باوجود کیا ہر ڈاکٹر ہر ایک کو ہر بیماری سے شفا دلانے پہ قادر ہے؟ بالکل نہیں. کتنی چیزیں ہیں جو کل اللہ قانتون کو سمجھاتی ہیں کہ امور تشریعی احکام مراد نہیں ہے یہاں پر, بلکہ امور تکوینی اس کے اندر مراد ہے. ایسی باتیں جس میں بندوں کے اختیار کو دخل نہیں ہوتا, اس میں دیکھ لیں سارے کے سارے اللہ کے حکم کے تابع ہیں. اور ہم زندہ ہی نہیں, مطلب ہم حیوان معقول ہی نہیں, ذی عقل ہی نہیں, بلکہ اس کے علاوہ جتنی مخلوقات ہیں جو ذی عقل نہیں ہیں یا ہم نہیں سمجھتے ہیں, جانور ہو گئے ہم سے کم رتبہ ہے, اس کے بعد پھر نباتات ہو گئے, درخت وغیرہ, اگنے والی چیزیں, زمین سے بڑھنے والی, بڑھوتری کی صفت رکھنے والی چیزیں, پھر جمادات ہو گئے, پتھر وغیرہ جو کبھی نہ بڑھتے ہیں نہ زندگی ہے نہ عقل ہے, جماد سے اوپر نبات, درخت اگنے والی چیزیں, نبات سے اوپر حیوان کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ احساس اس کے اندر ہے, دوسرے کو محسوس کرتا ہے, وہ سردی گرمی کو محسوس کرتا, زندگی کو محسوس کرتا, اپنے نفع نقصان کو محسوس کرتا, تو یہ حیوان, اس سے اوپر انسان, یہ سارے کے سارے مراتب کے اندر آپ دیکھ لیں گے کہ کل اللہ قانتون, سب کے سب اللہ کے فرمان تابع ہیں. کوئی ایسا ہے کہ اللہ کے ساتھ ساتھ یہ ساری چیزیں اس کے بھی تابع ہو؟ نہیں ہے. جب نہیں ہے تو پھر وہ جو بیٹے کی بات چل رہی ہے وہ کسی اور میں ہے نہیں, دوسری بات یہ ہو گئی. تیسری بات, بدیع السماوات والارض, یہ تو جو چیزیں نظر اٹھانے پہ نظر آ رہی, نظر جھکانے پہ نظر آ رہی, یعنی اوپر نیچے, نظر ہٹانے پہ نظر آ رہی, دائیں بائیں پھرانے پہ نظر آ رہی, یہ ساری چیزوں کو اوپر بیان کیا, ما فی السماوات والارض, تو یہ تو آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر ہو گیا. خود آسمان اور خود زمین یہ بھی اللہ کا بنایا ہوا ہے, کوئی ہے جس کو اللہ کے ساتھ جس نے مل کر کے یہ بنایا ہو؟ نہیں ہے. بدیع السماوات والارض, تو یہاں جو کچھ نظر آ رہا وہ اور جو اس کے پیچھے کا نظر نہیں آ رہا وہ سب اللہ نے بنایا ہوا ہے. بدیع السماوات والارض, واذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون, یہ سب کچھ اللہ پاک تصرفات کر رہے ہیں, اور ان سب کے کرنے کے لیے اللہ کو کچھ کرنا نہیں پڑا, اپنے ارادے کی تکمیل کی شان یہ ہے کہ کن بولے تو سب ہو جا رہا. کوئی ہے ایسا کہ کن بولے اور یہ سب ہو جائے, اس کا ارادہ مکمل ہو جائے؟ نہیں ہے. تو جب یہ چاروں چیزیں جمع ہو گئی, یہ اللہ والی خصوصیات ہیں, اللہ کی خصوصیات, جو اللہ ہوتا اس کے اندر یہ خصوصیات ہونے چاہیے. دنیا میں اب تک, جب سے دنیا بنی ہے اب تک, یا جب سے لوگ میرے سوا معبود ماننا شروع کیے ہیں تب سے لے کے اب تک, یا جب تک مانیں گے تب تک, کوئی ایک ایسا بتا سکتے ہیں جس میں یہ ساری خصوصیات ہوں؟ یا ایک خصوصیت ہو؟ نہیں. تو جب ایسا ہے ہی نہیں موجود, تو میرے سوا کوئی میرے جیسا ہوا نہیں, اور جو میرے جیسا نہیں ہوا یعنی ہم جنس نہیں ہوا اور پھر بھی میری اولاد ہو, یہ کیسے ممکن ہے؟ اور ہم جنس ہے تو اب تک ہوا کیوں نہیں پھر, اگر ہوتا تو؟ بات کا خلاصہ یہ کہ اللہ کی ہونے کے لیے جو خصوصیات ہونا ہے وہ صرف اللہ میں ہیں, اللہ کے سوا آج تک نہ کسی میں ہوئے نہ آئندہ کبھی کسی میں ہوں گے, تو پھر کوئی ان کی اولاد ہو ہی نہیں سکتا, کیونکہ اگر ہوا اور ان کی جنس کا نہیں ہوا تو عیب ہے, اور اگر ہوا اور ان کی جنس کا ہوا ایسا ہونا ممکن نہیں ہے, ہوا نہیں ہے اب تک اور ہوگا نہیں کبھی. یہاں پہ دو تین چیزیں تھوڑا کلیئر ہونا چاہیے اس حوالے سے. دجال کے حوالے سے آپ حضرات کو معلوم ہے کہ بعض چیزیں وہ لوگوں کو مارے گا پھر زندہ کرے گا. حدیث شریف میں آتی ہے یہ باتیں کہ ایک بندے کو وہ دو ٹکڑوں میں بانٹ دے گا, کاٹ دے گا, اور ایک ٹکڑا اس کا دائیں پھینک دے گا, ایک بائیں پھینک دے گا, اور ان کے دو ٹکڑوں کے درمیان, مردہ کے درمیان چلے گا, پھر وہ اس کو حکم دے گا تو وہ زندہ ہو کر کے اس کے پاس آئے گا. ایک بات یہ آئی. دوسری بات یہ بھی آئی کہ وہ لوگوں کو اپنا فرما بردار, اپنی بات ماننے والا بنانے کے لیے بولے گا, تمہیں کس چیز کی ضرورت ہے؟ ہم اپنے رشتہ داروں سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں, ہم اپنے پچھلے آبا و اجداد سے ملنا چاہتے ہیں. تو وہ اپنے شیاطین کو حکم دے گا, اس کے جو تابع ہوں گے, تو وہ جو ہے یعنی تشریح میں یہ بات آتی ہے کہ وہ پھر اس کے آبا و اجداد کی شکل میں آئیں گے, تو وہ سمجھے گا یہ زندہ ہو گئے. یہ بھی ممکن ہے کہ وہ اپنے شیاطین کے ذریعے ان کی شکل و صورت اختیار کروایا, یہ بھی ممکن ہے کہ اللہ نے اس کو یہ قدرت بخشی ہو کہ وہ اس وقت میں ایسا ظاہر کر سکے کہ مردوں کو زندہ کرے, جیسے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کرواتے تھے اپنے حکم سے, ویسا ممکن ہے کیونکہ قدرت ان کی ہے, وہ کسی کو بھی دے سکتے, ان کی مرضی ہے, جب مشیت ہوگی تو کر دیں, کسی سے کروا دیں گے. تو بظاہر ایسا لگتا ہے کہ وہاں پہ دجال کے اندر, دجال کے پاس میں یہ قوتیں ہیں. بارشوں کے بارے میں ہے, بھائی بولے گا کہ کیا مسئلہ ہے تمہارا, تم میری بات مانو گے؟ ہاں اگر میں تمہارا کام کر دوں گا, تمہاری ضرورت پوری کر دوں گا. انہوں نے کہا ہاں ہمارا مسئلہ چل رہا, کھیتوں میں ہمارے پانی نہیں ہونے کی وجہ سے, قحط کی وجہ سے ہمارے کھیتوں میں سبزہ نہیں ہے, یعنی کھیت ہرے بھرے نہیں ہو رہے ہیں. تو بولے گا کہ اگر بارش برسا دی جائے مان لو گے مجھے رب؟ وہ بارش برسائے, یہ حدیثوں میں ذکر ملتا ہے. تو اب یہاں دیکھیں اگر, تو بظاہر ایسا لگتا ہے کہ اللہ کی جو خصوصیات ہیں وہ اس کے اندر پائی جا رہی ہیں, لہذا اس کو خدا مانا جا سکتا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھیں اللہ کی ذات کا ہر عیب سے پاک ہونا ضروری ہے, اور لوگوں کو دھوکہ دینے کے واسطے اس قسم کی چیزیں سامنے آتی ہیں, استدراج بن جاتی ہیں, تو وہ اس کو دھوکہ دے کے خدا ماننے کی طرف ذہن لے جا سکتے. تو فرمایا دیکھو تمہارا اللہ کانا نہیں ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کو اور علمی دلیلوں میں جانے کی ضرورت نہیں ہے, تمہارے واسطے اس وہ خدا نہیں ہے یہ ماننے کے واسطے اتنا کافی ہے کہ وہ تو کانا ہے, وہ ممسوح العین ہے, وہ ایک آنکھ اس کی خراب ہے. ایک تو اللہ آنکھوں سے ہی پاک ہیں, اللہ کو دیکھنے کے لیے آنکھوں کی ضرورت نہیں. دوسرے کسی کو آنکھ ہو اور عیب دار ہو تو وہ تو اور بھی عیب کی بات ہو گئی کہ دیکھنے کے لیے آنکھ کا محتاج ہے. پھر عام طور سے دو آنکھیں ہوتی ہیں صحیح سالم آدمی کو, اس کو ایک آنکھ ہے اور وہ ایک سے دیکھتا ہے اور ایک اس کی خراب ہے, دو دو عیب یہاں پہ جمع ہو گئے. تو اس کے اللہ نہیں ہونے کی دلیل کے واسطے اتنی بات کافی ہے کہ وہ کانا ہے. ان اللہ لیس بعور, اللہ عور نہیں ہے, اللہ کانے نہیں ہے, اللہ ایسے عیب سے پاک ہے. اللہ کانے نہیں ہے کیا مطلب؟ اللہ کو دو آنکھیں, اللہ کو آنکھ ہی نہیں ہے, ان کو آنکھ کی احتیاج ہی نہیں ہے, آنکھ کی ضرورت ہی نہیں ہے ان کو, بغیر آنکھوں کے محتاج نہیں ہے, وہ اس کے بغیر دیکھتے ہیں, وہ اسی لیے وہ رب ہیں, یہ ان کی خصوصیت ہے. پھر دوسری بات, اس کے اندر بے شمار عیب ہیں, وہ خود محتاج ہے, وہ خود وہ پیدا ہوا اور وہ مر جائے گا, اور موت سے بڑا عیب کوئی نہیں ہے. فنا ہونا بہت بڑا عیب ہے مخلوقات کے لیے, تو ان کی ایک لمٹ ہو گئی وہ, لیکن اللہ کے حساب سے وہ ایک بہت بڑا عیب ہے. اللہ ہو اور مر جائے ایسا کیسے ممکن ہے؟ پھر مرنے والا خدا کیسا ہو گیا؟ حدیث شریف میں آتا ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کا قتل کریں گے باب اللود کے پاس میں, تو وہ مرے گا, تو وہ خدا کیسا ہو سکتا ہے؟ تو صرف ان کمالات کے وقتی اور عارضی طور پہ خود اللہ کے مشیت سے مل جانے کی وجہ سے خدائی کمالات اس کے لیے ثابت ہو گئے, ایسا نہیں ہے. اگر ایسا ہے تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی ثابت ہوگا, اور اگر اللہ نے ایسی قدرتیں کسی اور سے ظاہر کروائیں ان کے لیے بھی ہو جائے گا. ایک ہوتی ہے خدا ماننے کے لیے ذاتی ہونا, ذاتی نہ اس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے تھا نہ اس کے لیے, یہ جو کمالات ہیں ذاتی کسی کے بھی نہیں ہے اللہ کے سوا, عارضی ہیں یہ, وہ بھی اللہ کے دینے سے ہیں یہ. ایک اور چیز ذہن میں آتی ہے بعض دفعہ کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بہت سے کام سونپ دیے ہیں, وہ جو فرشتوں کو کام سونپے ہیں کہ تم کو تمہاری ڈیوٹی یہ ہے بارشوں کا برسانا, تمہاری ڈیوٹی یہ ہے جان نکالنا, تمہاری ڈیوٹی یہ ہے فلاں کی تقدیر لکھنا, تمہاری ڈیوٹی یہ ہے فلاں فلاں کے فلاں کام بنانا, تمہاری ڈیوٹی یہ ہے مخلوقات کی حفاظت کرنا, تو یہ سارے کام تو وہ ہیں بارشوں کا برسانا, جان نکالنا, روح قبض کرنا, موت دینا, یہ جو اللہ کے کمالات میں آتا ہے احیاء, اماتت, رزق وغیرہ, تو یہ تو اللہ نے اپنے کام گویا فرشتوں کو دے دیے ہیں, تو خدائی تھوڑی ان کو بانٹ دیے جیسا تصور آتا ذہن میں. خدائی بانٹ کے نہیں دی گئی, وہ کام سونپا گیا ان کو, ذمہ داری سونپی گئی ان کو, تو وہ چیز ان کی نہیں ہو گئی اور اللہ کے پاس سے نکل نہیں گئی وہ چیز, اور اللہ کے اختیار کے بغیر کر رہے ہیں ایسا نہیں ہے. یعنی خالی ذمہ داری کے پورا کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اللہ نہیں رہے, یا اللہ اللہ رہے اور ساتھ میں فرشتے بھی تھوڑے سے اللہ بن گئے, ایسا ہے؟ ایسا نہیں ہے, کیونکہ وہ جو کر رہے ہیں وہ اللہ کی مرضی کے بغیر تھوڑا ہی کر رہے ہیں, نمبر ایک. دوسرے, کیا وہ صرف ان کے پاس آ گئی؟ اللہ کے پاس نہیں ہے اب وہ اختیار, اب وہ قدرت, ایسا بھی نہیں ہے. تو جب وہ کر رہے ہیں اور اللہ ہی کے حکم اور مرضی سے کر رہے ہیں تو وہ تابع ہوئے, اور تابع خدا کیسا ہو سکتا؟ خدا تو وہ ہے جو آزاد ہوتا ہے, جو کسی کا تابع نہیں ہوتا, پابند نہیں ہوتا. تو فرشتوں کے اندر بھی یہ بات, یعنی جو ذمہ داریاں کسی کو دی گئی ہیں, یا لوگوں کے اندر اصحاب تکوین, اصحاب خدمت جو ہوتے ہیں تکوینی امور میں جن کو دخل دیا جاتا ہے, یعنی اللہ تعالیٰ مقرر فرماتے ہیں فلاں کا فلاں کام ہے وغیرہ وغیرہ, تو وہ سارے خادم لوگ ہیں, وہ امپلائیز ہیں, وہ مالک نہیں ہوتے. وہ اب ایک سوال یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ بھائی جن لوگوں نے یہ کہا کہ اللہ صاحب اولاد ہے, ان کو یہ شبہ کیوں ہوا کہ اللہ صاحب اولاد ہے؟ یہ ایک تھوڑی سی بات سمجھنے کی ہے. ان کو پچھلی کتابوں کے اندر اللہ تعالیٰ اپنا بندوں سے تعلق اس طرح دکھاتے تھے کہ جیسے سمجھو میں باپ ہوں اور تم اولاد ہو, تو وہاں سے یہ پکے ہو گئے کہ وہ باپ ہے اور ہم بیٹھے ہیں. قرآن شریف میں اس کا ذکر ملتا ہے, وقالت اليهود والنصارى نحن ابناء الله واحباؤه, ہم اللہ کے بیٹے ہیں, ہم اللہ کے پسندیدہ بندے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جواب دیا, قل فلما يعذبكم بذنوبكم, جب تم نافرمانی کرتے ہو تو پھر پکڑ کس بنیاد پہ کرتے؟ اللہ تعالیٰ اتنا ہی پسندیدہ ہو, تو تم جو سمجھ رہے ہو غلط فہمی کا شکار ہو, اس غلط فہمی کو دور کر لو. یہاں سے ان کو دھوکہ لگا.
तो वो जो रिश्ता था एक उसके वास्ते एक ताबीर थी, बात बताने का एक अंदाज था, उसको इन लोगों ने हकीकत पे महमूल कर लिया, समझ लिया कि वाकई ये रिश्ता शायद हमारा अल्लाह के साथ में। तो वो जो शफकत वाली ताबीर थी, शफकत वाली ताबीर को हकीकत से उन्होंने जो जोड़ लिया, वहां पर इनको गलती हो गई। लिहाजा आज इस ताबीर के साथ अल्लाह के ताल्लुक को बताने की इजाजत नहीं है। क्यों? इसलिए कि शरीयत इस्लाम में जो मुहर्रम, जो चीज हराम होती है, उसका जो वसीला बनता है, जो जरिया बनता है, वो भी हराम कर दिया गया है। शिर्क हराम है, तो शिर्क की तरफ ले जाने वाली मूर्तियां वगैरह हैं, वो हराम कर दी गई। सूरतें हैं, तस्वीर है, वो हराम कर दी गई। तो शिर्क की तरफ ले जाने वाली एक चीज ये भी है, तो ये भी हराम कर दी गई। यानी इस किस्म की ताबीरात बोलना जिसके जरिए से शिर्क का वहम पैदा हो या बाद में शिर्क के लिए दरवाजा खुलने का अंदेशा हो, वैसी ताबीरात इख्तियार करने की इजाज़त नहीं दी गई। अब यह चीज़ जायज़ नहीं है। وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله او تاتينا آية, जिन लोगों का इल्म नहीं है उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला हमसे बात क्यों नहीं करते, या हमारे पास कोई निशानी क्यों नहीं आ जाती। كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم, ऐसी ही बात इनसे पहले के लोगों ने भी की थी बिल्कुल इन्हीं की तरह। تشابهت قلوبهم, इनके दिल कितने मिलते जुलते हैं, इनके दिल मिलते जुलते हैं। قد بينا الآيات لقوم يوقنون, हमने बहुत सारी निशानियां बयान की हैं यकीन करने वाले लोगों के वास्ते। एक एतराज उनको यह भी था कि भाई मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, यह उनका दावा है और हमको उनसे इख्तिलाफ है। तो जैसे हजरत मोहम्मद को अल्लाह ने अब उनका पैगंबर होना बताया, वैसे ही हमको अगर बता देते कि मैं तुम्हारा रब हूं और मोहम्मद को मैं पैगंबरी देके भेजा, इनको फॉलो करो, ऐसा क्यों नहीं कर देते। औतातीना आया, या ये मोहम्मद के अपने दावे रिसालत में सच्चे होने की कोई दलील हमारे पास कहीं को नहीं आ जाती, ऐसी दलील जिसके बाद फिर हमको किसी और दलील की जरूरत न रहे। ताला ने उनकी इस बात का कोई जवाब ही नहीं दिया, नोटिस ही नहीं लिया इस बात का, बोले कितने बड़े अहमक हैं। फिर हक ताला ने वो वजह बताई ऐसा क्यों बोल रहे हैं लोग। सबसे पहले ऐसी अहमकाना हरकत करने वाले, बात बोलने वाले ये पहले नहीं है, ये जवाब दिया। कदाली का काल लदीना ला यालमूना, कदाली का काल लदीना मिन कबलिहिम मिसला कौलिहिम, ऐसी हिमाकतें पहले भी हुई हैं, बात का जवाब नहीं है, ऐसी हिमाकतें पहले भी हुई हैं। मिसला कौलिहिम और सेम हुई हैं। फिर फरमाया तशाबहत कुलूबहुम, ये क्यों हो रही, इस पर फोकस किया, ये हो रही दिल मिलते जुलते होने की वजह से। किस चीज में? कजी में, टेढ़ेपन में। भाई इसमें क्या बुराई क्या है, कितनी माकूल बात है बज़ाहिर कि हजरत मोहम्मद को या अंबिया इकराम को अल्लाह ताला ने वही भेजी और बताया कि वो अल्लाह के चुने हुए बंदे हैं और उनको जाके उन अल्लाह के बंदों तक अल्लाह का पैगाम पहुंचाना है। तो खाली हमको एक उनके पास अब बाकी वही आते रहे जितने भी आना है, 23 साल तक, 50 साल तक, 1000 साल तक, खाली एक बार हमको ये बता दिया गया कि हजरत मोहम्मद या कोई और नबी हमारे मेरे भेजे हुए हैं, तुम इनको मानो। कितनी माकूल बात है ये। अगर हमको इसका माकूल होना समझ में आ रहा है तो हमको भी समझने की ज़रूरत है कि यहाँ जो बात बोली जा रही थोड़ा थोड़ा वो हमारे अंदर है। तशाबहत कुलूबहुम वाली बात तो आप गौर करें कि इसका क्या जवाब है। इसका जवाब ये है कि उन लोगों ने क्या गलती की, खुद को फरिश्तों या नबियों के बराबर समझा, ये बहुत बड़ी गलती हो गई इनसे। भाई अल्लाह बात करना तुमसे, ये नबुवत वाला काम है ये। अल्लाहु यस्तफी मिनल मलाइकति रुसुलन व मिनन नास, फरिश्तों में से हो या इंसानों में से हो, चुनने का काम, रसूल और पैगंबर बनाने का काम ये अल्लाह करते हैं बतौर खास। अल्लाहु आलमु हैसु यजालु रिसालता, किसको रसूल बनाना उनको अच्छे से मालूम है। अब तुम बोल रहे हैं कि हर एक रसूल बन जाए, ये सबसे बड़ी गलती है। क्या यहां का सदर हमसे पूछ के कोई डिसीशन क्यों नहीं ले रहा वाली बात, यहां का प्रेसिडेंट मुझसे क्यों नहीं मशवरा कर रहा, वो वाली बात है। तो इस बात की जवाब की जरूरत ही नहीं है, अल्लाह ताला ने इसका नोटिस ही नहीं लिया है। और ये तो मसला यानी काबीना में यहां पे जो डिसीशंस लिए जाते हैं, बिल पास होते हैं, उसके बारे में हम ये नहीं बोल सकते कि वो लोग हमसे क्यों नहीं पूछ रहे बोल के, हालांकि वो लोग हमारे ही इलेक्ट किए हुए हैं। और उधर जो मामला है वो अल्लाह की तरफ से सेलेक्ट किया हुआ है, अल्लाहु यस्तफी, हम हमारे ही चुने हुए लोगों से हम अपनी बराबरी नहीं कर सकते, हालांकि अपना नुमाइंदा बना के भेजते उनको वोट करके, ان کے برابر خود کو نہیں سمجھتے, لیکن یہاں پہ اللہ کے خاص بندوں کے برابر خود کو سمجھ رہے ہیں, کتنی بڑی حماقت کر رہے ہیں. تشابہت قلوبہم, یہ دلوں کی کجی, ان سے پہلے جنہوں نے ایسی بات کی تھی ان کی اور ان کی سیم سیم ہے. اور جہاں تک بات ہے ہماری طرف سے پیغمبروں کے بھیجنے کی اور ان کو پیغمبر ہے اس کا پروف دینے کی یا اس کا پروف پیش کرنے کی, ایک آیت کو رو رہے, ایک نہیں بے شمار دے چکا ہوں میں, قد بینا الآیات, ایک نہیں کئی آ چکے ہیں, لقومی یوقنون, بس تمہارے دل میں یقین آنا ہے, مطلب اس بات کو سمجھ کے اس کو یقین کرنا ہے, اس کی کمی تمہارے اندر ہے تو میں کیا کروں, وہ والی بات ہے. یہ قومی یوقنون, اب تمہاری تشفی کا سامان تمہارے دل کی کجی کے ساتھ یہ تو ہم کرنے سے رہے, تم کو ہی کرنا پڑے گا, اس دلیل کو سمجھنا پڑے گا, اس پہ یقین لانا پڑے گا, اس پہ ایمان لانا پڑے گا, تو جا کے کامیاب ہوگے, ورنہ پھر سزا بھی پوری دوں گا میں. تم دل ٹیڑھا کر لے کے آئے تو وہ تو ہو گیا صاحب معاف کر دو, نہیں پوری سزا ملے گی. باقی ہے کہ کتنے دلیلیں ہیں, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں, یا انبیاء اکرام اپنے اپنے زمانوں میں اللہ کے رسول تھے, اس کی کیا کیا دلیلیں ہیں. قرآن بول رہا ہے کہ بے شمار باتیں میں بتا چکا ہوں, دلیلیں میں دے چکا ہوں, کیا ہے ان کا وجود خود دلیل ہوتی, ان کا اپنا وجود جو ہوتا ہے, ان کی ذات جو ہوتی ہے, ان کی ذات خود دلیل نبوت رہتی. ان کے جیسے لوگ اللہ کے چنیدہ بندے نہیں ہوئے تو پھر کون ہو سکتے. قد لبثت فیکم عمرا من قبلی افلا تعقلون, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا بھائی تم کو میری بات پہ یقین کیوں نہیں آ رہا, میں 40 سال تمہارے اندر رہا یہ دعویٰ کرنے سے پہلے, کوئی چیز بھی ایسی دیکھے جس کی وجہ سے یہ بول سکتے کہ میں نبی نہیں ہو سکتا, نہیں دیکھے, بلکہ جو دیکھے وہ نبیوں والی تھی, اخلاق, مزاج, طبیعت, شکل صورت, قوم میں مقام و مرتبہ, ساری چیزیں اللہ نے ایسی دی تھی جو نبی کے اندر ہونی چاہیے تھی, تو وہ سارا کچھ میرے اندر ہے, پھر ماننے سے کیوں انکار ہے. پھر اتنے سال تک میں رہا کبھی جھوٹ بولتے ہوئے دیکھے نہیں, تو پھر اس دعوے میں کیوں جھوٹا ہوں گا. اگر تم مجھے نبی نہیں مانو اس کا مطلب یہی ہوا نا کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں تبھی تم نہیں مان رہے, تو 40 سال میں جھوٹ نہیں بولا اب جا کے جھوٹ بولوں گا. یہ چیز پچھلی کتابوں کے اندر بولا گیا تھا کہ ایک آخری نبی آنے والے ہیں, ہاں ان کی نشانیاں میرے اندر پائی جاتی, بالکل پائی جاتی, پھر اور کیا چاہیے. ایسی سینکڑوں چیزیں ہیں, چاند کو دو ٹکڑے کرو مان لیتے, کر دیے ماننے کو نہیں. وہ درخت کی شاخ آ کے بولنا کہ میں اللہ کا رسول ہوں کلمہ پڑھنا تو تو مان لے گا, مان لے گا. ہاتھ کی مٹھی کے اندر جو ریزے مٹی کے ذرے ہیں وہ ذرے کلمہ پڑھ رہے ہیں, کنکریاں کلمہ پڑھ رہی, اس کے بعد مسلمان, نہیں مسلمان نہیں ہونا نہیں ہے. قد بینا الآیات, ایک نہیں بے شمار دے چکا ہوں میں, تم کو ماننا نہیں ہے تو میں کیا کروں. انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا, میں کیا کروں, میں نہیں ہوتا یہ. انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا ولا تسأل عن اصحاب الجحیم, بے شک ہم نے آپ کو بنا کے بھیجا, آپ کو رسول بنا کر کے بھیجا, حق دے کر کے بھیجا, اور بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر. ولا تسألوا, اور آپ سے نہیں پوچھا جائے گا, عن اصحاب الجحیم, جہنمیوں کے بارے میں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو دل درد مند لے کے آئے تھے اس دنیا میں, ویسا شفقت والا دل, نرمی والا دل اور ویسی کڑن والا دل کسی اور کو نہیں ملا. جو اس بات میں گھل رہے تھے اپنی ذات میں, اس بات کی وجہ سے کہ یہ لوگ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو کے جہنم سے بچ کیوں نہیں جاتے, گھل رہے ہیں وہ. فلا تذهب نفسك علیہم حسرات, یہ ایمان نہیں لا رہے تو کیا آپ خود کو موت کی طرف لے جائیں گے. فلعلک باخع نفسک علی آثارہم, ان کے غم میں آپ خود کو ہلاک کر لیں گے, قرآن کی آیتیں ہیں. اتنا دکھ, اتنا درد اور اتنی شفقت امت کے ساتھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. تو اب جب یہ اس قسم کے اعتراضات کرتے جن سے بات ماننے کی توقع, بات سمجھانے کی پوری کوشش کے بعد ہو رہی ہے, پھر وہ اس قسم کے اعتراض کر رہے ہیں تو کتنا دکھ ہوتا. تو مان نہیں رہے, پھر اس کے اوپر سے سوالات کر رہے ہیں, مطلب نہیں ماننے میں دور جاتے جا رہے, کفر میں بڑھتے جا رہے, تو جتنی تکلیف ہوتی ظاہر ہے حضور کے دل صلی اللہ علیہ وسلم. تو اللہ تعالیٰ وقتاً فوقتاً تسلی دیتے جاتے, انا ارسلناک بالحق, آپ کو جو منصب ہم دے کے بھیجے, جو پوسٹ دے کے بھیجے, وہ حق ہے. آپ رسول ہو. بشیرن, کام آپ کا ہے جو آپ کی بات مانا اس کو بتاؤ کہ اللہ تم سے راضی ہونے والے, جو نہیں مانا اس کو بتاؤ کہ تم اللہ کے غضب کا شکار ہونے والے ہو. نذیرہ. ولا تسأل عن اصحاب الجحیم, کوئی نہیں مان کے جہنم میں گیا تو میں نہیں پوچھوں گا کہ یہ تمہاری بات کیوں نہیں مانا, میں نہیں پوچھوں گا. لہذا آپ اس فکر میں مت پڑیے, تسلی دی جا رہی ہے, میں یہ تم سے پوچھنے والا نہیں ہوں, اس کا غم کیوں ہے. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم, اور ہرگز آپ سے راضی نہیں ہوں گے یہود اور نہ نصارہ یہاں تک کہ آپ پیروی کریں ان کے مذہب کی. جب تک آپ خود یہودی نہیں بن جاتے, جب تک آپ خود نصرانی نہیں بن جاتے, وہ آپ سے خوش ہونے والے نہیں ہیں. قل ان ھدى اللہ ھو الھدیٰ, آپ کہہ دیجئے کہ اس میں کوئی شک ہی نہیں کہ اللہ کا بتایا ہوا راستہ ہی ہدایت کا راستہ ہے. ولئن اتبعت اہواءہم, اگر آپ ان کی غلط خیالات کے پیچھے چلیں گے, بعد الذی جاءک من العلم, علم کے آپ کے پاس آ جانے کے بعد, ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر, اللہ کے مقابلے میں آپ کا کوئی نہ حامی ہوگا نہ مددگار ہوگا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور خاص خطاب کیا جا رہا ہے, ایڈریس کیا جا رہا ہے کہ آپ سے یہود و نصارہ جب تک راضی نہیں ہوں گے, اس جب تک کہ آپ ان سے ان کے مذہب کو فالو نہیں کر لیتے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کا مذہب کیوں فالو کریں گے؟ ان کو بولنا نہیں ہے, وہ ان کے ساتھ وہ تو سامنے ہیں, تو ان کو خطاب کیا جا رہا, باقیوں کو سنایا جا رہا, اور پھر جواب دیا جا رہا. قل ان ھدی اللہ ھو الھدیٰ, اگر کبھی ان سے اس قسم کی بات سامنے آئے کہ ہم آپ کی بات اس لیے نہیں مانتے کہ آپ بھی تو ہمارا مذہب نہیں فالو کرتے نا, کیسے فالو کریں؟ ہدایت تو وہ ہے جس کو اللہ نے ہدایت بنایا, سیدھا راستہ وہ ہے. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ مطلب اللہ کی بتائی ہوئی ہدایت تو اب میرے بعثت کے بعد, قرآن اترنے کے بعد, قرآن میں اور میرے لائے ہوئے دین میں ہے, اور وہ ہدایت صرف اسلام میں ہونا اب ثابت ہو چکا دلائل سے. تو اب یہودی ہونے میں, نصرانی ہونے میں, تورات کو فالو کرنے میں, قرآن کو چھوڑ کر, انجیل کی فالو کرنے میں, قرآن کو چھوڑ کر, تو گمراہی والی بات ہو گئی. یہ ہدایت والا راستہ نہیں ہوا, یہ گمراہی والا راستہ ہو گیا. اب حق تعالیٰ نے ولئن اتبعت اہواءہم میں جو بات کہی وہ تھوڑا سمجھنے کی ہے, مطلب ہمارے ہونا چاہیے کہ اس کا مضمون ہمارے ذہنوں میں ہمیشہ رہے. اگر آپ ان کے غلط خیالات کی پیروی کریں گے علم آ جانے کے بعد, تو آپ اللہ کے مقابلے میں آپ کا کوئی حامی و مددگار نہیں ہوگا. اسلام کے آ جانے کے بعد, قرآن کے آ جانے کے بعد, پچھلی مذاہب اور پچھلی کتابیں چونکہ تحریف ہو گئی اس میں, اس لیے چونکہ منسوخ کینسل ہو گئی وہ, اس لیے احوا بن گئے وہ. ولئن اتبعت اہواءہم, وہ احوا بن گئے. ہوا ہوا, احوا کو خواہش کو بولتے ہیں, غلط خیالات کو بولتے ہیں, غلط نظریات کو بولتے ہیں, منمانی باتوں کو بولتے ہیں احوا, بے دلیل خواہشات کو بولتے ہیں جن کے جواز کی کوئی دلیل نہ ہو. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تو یہ بات بعید ہے کہ آپ اللہ کے غضب کا شکار ہوں, معاذ اللہ, ممکن نہیں ہے, کیونکہ دلائل سے, قطعیہ سے یہ ثابت ہے, قطعی دلیلوں سے جس میں 1% بھی ڈاؤٹ نہیں رہتا, اس سے یہ ثابت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ ہمیشہ کے لیے راضی ہے, انبیاء کرام سے کبھی اس کے اندر فرق آنے والا نہیں ہے. انا فتحنا لك فتحا مبینا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. میں سب پڑھ رہا ہوں جیسا صبح عربی سمجھ جا رہے, بہت سے سمجھ بھی رہے ماشاء اللہ. میں ویسے بول رہا ہوں کہ ہم نے آپ کو فتح مبین دی ہے, اللہ نے آپ کے, اللہ تعالیٰ آپ کے گناہ کو بخشنے والے ہیں, گناہ بھی نہیں, لِيَغْفِرَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ. ذنب گناہ کے لیول ہوتے ہیں, عربی میں بہت سارے لفظ آتے, معصیت کا لفظ آتا, خطیہ کا لفظ آتا, ذنب کا لفظ آتا, اور دوسرے اور الفاظ آتے, تو ہر ایک کا لیول ہے. وہ انبیاء کرام کی طرف میں یہ بڑے بڑے جس کو ہم گناہ کبیرہ بولتے ہیں نا, وہ والا لفظ کبھی بھی منسوب نہیں کیا جاتا. الغرض تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آپ, اللہ کی نظر میں آپ کے آپ بالکل پاک ہو, نہ پچھلا کوئی گناہ آپ کے ذمے ہے نہ اگلا کوئی, جو کیا ہی نہیں ہے, مطلب آپ بالکل پاک ہو, یہ مطلب ہے اس کا. وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، اللہ کی نعمت آپ پہ مکمل ہے. اللہ کی رضا کے بغیر اللہ کی نعمت مکمل کیسا ہو سکتی؟ دائمی رضا کے بغیر مکمل نعمت مکمل نہیں ہو سکتی. تو نعمت مکمل ہے کا مطلب دائمی رضا حاصل ہے. وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، ہدایت آپ کو حاصل ہے. تو اللہ کے رسول اللہ کے عذاب کا شکار نہیں ہو سکتے. عذاب کا شکار ہونے کی وجہ ان کا اتباع بن سکتی ہے، ان کی کتابوں کا اور ان کے مذاہب کا اتباع، یہ بھی نہیں ہو سکتا. یہ ناممکن چیزیں ہوتی جا رہی ہیں، کیونکہ ایک ناممکن کا جو وسیلہ ذریعہ بنتا وہ بھی ناممکن ہو جاتا، پھر اس کا جو ذریعہ بنتا وہ بھی ناممکن ہوتا. تو اللہ کے عذاب کا شکار ہونا آپ کے حق میں یہ محال. ان کے مذہب کا فالو کرنا اس کی وجہ بن سکتا، وہ محال. لہذا آپ کا ہدایت اسلام پہ ہونا اور راہ حق پہ ہونا یہ طے ہو گیا. بعض دفعہ خیالات آتے بعض دوسرے مذاہب کے یا مذہب کے لوگوں میں یا ان کے مذہب کی باتوں میں دیکھ کے کہ یہ ان کے پاس بڑی اچھی ہے، یہ چیز ان کے پاس بڑی اچھی ہے، اس قسم کا خیال آتا کبھی، بہت سارے لوگوں کو آتا. جب بھی یہ خیال آئے تو اعوذ باللہ پڑھنے کی ضرورت ہوتی ہے، نمبر ایک. نمبر دو، پھر بولنا ہوتا ہے، یعنی ہم کو یہ سوچنا ہوتا ہے رضیت باللہ ربا، میں اللہ کو رب مان کے راضی ہوں، وبالاسلام دینا، اسلام کو اپنا دین مان کے راضی ہوں، وہ بھی محمد النبی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی مان کے راضی ہوں. اب مجھے نہ کسی اور پیغمبر کی فی الحال میری زندگی میں فالو کرنے کے لیے ان کی ضرورت نہیں ہے، ایمان سب پہ ہے ہمارا، اور کسی اور کتاب کی، کسی اور مذہب کی کسی بات کو ہم کو فالو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. قرآن کافی ہے ہمارے واسطے، اسلام کافی ہے ہمارے واسطے، اور اللہ کی ربوبیت پہ ہمارا ایمان ہے. اس کے بعد کسی اور کی خدائی کی یا خدائی کی چیزوں کی ہم کو ضرورت نہیں ہے، ربوبیت کی ضرورت نہیں ہے. ایک صاحب غالباً وہ مولانا بھی تھے، کبھی کبھی وہ یہ غسل جنابت ہوتا ہے نا، غسل جنابت کے بارے میں ان کے اوپر گراں گزرتا تھا بہت، تو بولتے تھے نصرانیوں کے پاس یہ بات اچھی ہے، کتابوں میں لکھا ہوا ہے تھانوی رحمتہ اللہ علیہ کے کتابوں کے اندر بھی، کہ نصرانیوں کے اندر یہ بات اچھی ہے کہ ان کے پاس میں نہانا نہیں پڑتا. تو اس کا جو انجام ہوا وہ بہت بھیانک اور بہت ڈرانے والا ہے. کہتے ہیں ان کا جب انتقال ہوا تو ان کو دفنا دیا گیا. دوسری طرف عیسائیوں میں ایک بندہ تھا جو اسلام کی خوبیاں بیان کرتا تھا، اس کا بھی انتقال ہوا اور شاید اللہ نے اس کو اسلام کی توفیق دی تو وہ اسلام لایا، اسلام پہ اس کا انتقال ہوا، لیکن ان لوگوں کو پتہ نہیں تھا تو انہوں نے اپنے قبرستان میں دفنا دیا. یہ مسلمان صاحب کو ان کی قبر میں، وہ عیسائی کو اس کی قبر میں. کسی وجہ سے دونوں کی قبر کھودنے کا اتفاق ہوا تو مسلمان صاحب کی قبر میں وہ عیسائی پڑا ہوا ہے جس کو عیسائی سمجھا گیا، اور عیسائی کی قبر میں یہ مسلمان صاحب پڑے ہوئے. احکام کے اندر بھی دوسروں کی چیزوں کو اچھا بولنے کی، سمجھنے کی اجازت نہیں ہے. عقائد تو دور کی بات ہے، احکام کے اندر بھی یہ ان کا اچھا ہے نہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ تورات کے نسخے لے کے آ کے پڑھنا شروع کرے تھے نا حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، تورات کا کہ کچھ ورق مل گئے تھے تو وہ پڑھنا شروع کیے، سمجھ رہے تھے کہ اللہ کے نبی، چونکہ یہ میں دین کا ہی کام کر رہا ہوں، مذہب کا ہی کام کر رہا ہوں، تورات جو اللہ کی طرف سے آئی تھی اسی کو پڑھ رہا ہوں، اور مسجد میں پڑھ رہا ہوں، اللہ کے نبی کے سامنے پڑھ رہا ہوں، کوئی گناہ نہیں کر رہا ہوں. ان کے اپنے خیال کے مطابق وہ پڑھ رہے ہیں، دوسرے صحابہ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول کا چہرہ بگڑا، رنگ بدلتا رہا، ایک رنگ آ رہا ہے ایک رنگ جا رہا. تو پھر توجہ دلائی کہ عمر دیکھتا نہیں اللہ کے رسول کے چہرے کو، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ. وہ جب دیکھے تو ڈر گئے، ارے میں تو کچھ اور سمجھا، یہاں تو کچھ اور نکلا. تو پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ لو کان موسی حیا لما وسعه الا اتباعی، یہ تو پھر تورات ہے، موسا بھی اگر زندہ ہوتے تو فالو تو مجھے ہی کرنا پڑتا ان کو بھی. تو جب وہ نہیں ہے اور ان کی محرف اور منسوخ کتاب تمہارے پاس ہے تو تم وہ لا کے پڑھتے ہو قرآن کے سامنے، یہ مطلب ہے اس کا. الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی وہ اس کو پڑھتے ہیں جیسے اس کے پڑھنے کا حق ہے، اولئک یؤمنون بہ، تو ایسا کرنے والے لوگ ہی اس پر ایمان لانے والے ہیں، ومن یکفر بہ فاولئک ہم الخاسرون، اور جو اس کا انکار کرتے ہیں وہ خسارے نقصان اٹھانے والے لوگ ہیں. اس کے اندر حق تعالیٰ نے قرآن کریم کا ایک مزاج ہے جہاں اچھے لوگوں کا اور ان کے انجام کا تذکرہ کرتا ہے تو برے لوگوں کا اور ان کے انجام کا بھی ذکر ساتھ میں کرتا ہے. یہاں پہ ان لوگوں کی بہت سی بدعنوانیوں کا ذکر کیا، اعتراضات کا اور ان کے احمقانہ سوالات کا ذکر کیا، تو پھر دوسری طرف ان میں سے جو لوگ اچھے نکلے ہیں ان کا بھی تعریف، ان کی تعریف کی. الذین آتیناہم الکتاب، جن کو ہم نے کتاب دی ہے، یتلونہو، وہ اس کتاب کو پڑھتے ہیں، حق تلاوتی، جیسے اس کے پڑھنے کا حق ہے. اب کتاب کا پڑھنا صحیح پڑھنا ہوا، جو اس میں بتایا جا رہا وہ سمجھنا ہے، جو اس میں کرنے کو کہا جا رہا وہ کرنا ہے. اس میں یہی بولا گیا تھا آخری پیغمبر آئے تو ان کو مان لینا، آخری کتاب اتری تو اس کو فالو کر لینا. تو وہ حق کا تلاوتی کا مطلب یہ ہے اولئک یؤمنون بہ, تو پھر ایسا کرنے والے لوگ ہی اس پر ایمان لانے والے سمجھے جائیں گے, مسلمان ہونے والے تورات پہ ایمان رکھنے والے سمجھے جائیں گے, مسلمان ہونے والے انجیل پہ ایمان لانے والے سمجھے جائیں گے. اگر اسلام نہیں ہے تو پھر تمہارا انجیل پہ بھی ایمان نہیں ہے, کیونکہ اس میں تو اسلام لانے کے حکم ہے. وَمَن يَكْفُرْ بِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ, اور جو نہیں مانے گا اس بات کو تو ہمارا کیا کرے گا, وہ خود کا ہی نقصان کرے گا. اولئک هم الخاسرون, کیونکہ ایمان لانے سے جو اس کو نجات نصیب ہوتی وہ نجات اس کو نہیں ملی, جو دنیا بھی اخروی نعمتیں اس کو ملتی وہ اس کو وہ اس سے محروم رہا, تو محرومی تو ہمارے حصے میں نہیں خود اس کے حصے میں آئی. صدق اللہ العظیم.